إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا پچھلے دروس میں نمازوں میں قرأت کرنے کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں کہ کس نماز میں جہری قرأت ہوگی اور کس میں سری، ان مسائل کی دلیلیں مختلف کتابوں سے حوالوں سے ہم نے دیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کن نمازوں میں جہر کا تھا اور کن میں سر کا تھا یا اسرار کا تھا. تو آگے اب جب قرأت ختم ہو جاتی ہے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ رکوع. تو چار چیزیں اس کے بعد ہیں: رکوع، رکوع سے کھڑے ہونا، سجدہ، اور سجدوں کے درمیان بیٹھنا. چونکہ روایات جو اس باب میں آئی ہیں عام طور سے ان میں چاروں چیزیں اکثر ایک ساتھ ذکر ہوتی ہیں، لہذا روایتوں کو کاٹ کاٹ کے الگ بیان کرنا ایک مشکل چیز ہوتی ہے. اس لیے اس پورے باب کو ایک ساتھ ہم جمع کرتے ہوئے اس بارے میں دلائل دیکھیں گے. پھر ایک اور چیز اس میں آتی ہے، وہ یہ کہ ان حالتوں میں کیا پڑھا جائے، یعنی رکوع کی حیثیت کیسی ہو، رکوع سے کھڑے کس طرح ہوں، سجدے میں کس طرح سے جائیں، سجدے میں کس طرح سے رہیں، سجدوں کے درمیان کس طرح سے بیٹھیں، اور ان حالتوں میں ہر ہر حال میں کیا ذکر ہے. تو اس کی کیا دلیلیں ہیں، آئیے ایک ایک کر کے ہم اس کی دلیلیں دیکھتے ہیں. صفحہ نمبر 33 پر ہم ہیں، صحیح ہے 33، ہاں 36 ہے، 32، والتین والزیتون کا ہو گیا تھا، میں سمجھتا ہوں آخری جو درس تھا اس میں ہم یہ دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ نے سنی، اور انہوں نے والتین والزیتون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والتین والزیتون عشاء میں پڑھی، اور فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے اچھی آواز یا قرأت کسی کی نہیں سنی. یہ ہم نے دیکھا تھا. اس کے بعد یہ بھی ہو گیا، رکوع اور سجدے کے بارے میں آیت ہو گیا. ٹھیک، تو یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو رکوع کا بھی حکم دیا ہے اور سجدے کا. معلوم ہوا کہ نماز میں ان دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لہذا یہ لوازمات میں سے ہیں، لازم چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. کیا اس سے یہ مراد ہے کہ ہم الگ سے رکوع کریں اور الگ سے سجدہ کریں؟ کر سکتے ہیں نا، کیونکہ حکم دیا نا اللہ نے رکوع کرو، تو جا کے سیدھا مسجد میں رکوع میں ایک چلا گیا اور پھر ختم، نہ نماز نہ کچھ. ایسا ہے، اللہ کے حکموں کو دیکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے کس کو دیکھنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نماز کے علاوہ بس صرف رکوع کیا ہو؟ ایسی کوئی دلیل ہے؟ نہیں. نماز کے علاوہ صرف سجدہ کیا ہو، ایسی دلیل ہے نہیں ہے؟ نماز کے علاوہ سجدہ ہے، نماز کے بعد پھر جو دعا کے لیے سجدہ کرتے وہی نا؟ نہیں. کتنے سجدے ملتے ہیں نماز کے علاوہ؟ دو. کون کون سے؟ ایک نکاح کے بعد جو کرتا ہے آدمی، وہ سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت. سجدہ شکر کا مطلب کیا ہے؟ کیسے کیا جائے گا؟ وہ اگر کوئی خوشی کی خبر کسی کو آ گئی، خوشی کی خبر اگر کسی کو آتی ہے، فوراً آدمی سجدے میں چلا جائے، یہ شکر کا سجدہ ہے. بہت سارے لوگ غلطی سے کیا کرتے ہیں، شکرانہ نماز پڑھتے ہیں. تو حنفی حضرات کے نزدیک الگ سے سجدہ شکر نہیں ہے، بلکہ سجدہ شکر کا مطلب ان کے نزدیک کیا ہے؟ شکر کی نماز. اسی لیے سہرے میں پھنسا ہوا دولہا مسجد میں لایا جاتا ہے نکاح سے پہلے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ دو رکعت نماز. کو قبلہ بھی نہیں ملتا رہتا، کدھر ہے اس کو دکھتا ہی نہیں کچھ، ہاتھ پکڑ کے لا کے نماز پڑھاتے ہیں. تو وہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ اللہ کا احسان ہے، مطلب بچ گئے اس سے ہم لوگ. ہاں تو کتنوں نے پڑھی بھی ہے ویسے. تو شکر کی نماز وہ مانتے ہیں، لیکن میرے علم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی نماز ثابت نہیں ہے. البتہ مستقل سجدہ آپ سے ثابت ہے اور صحابہ سے بھی ثابت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ کو کوئی خوشی کی خبر پہنچتی، آپ فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. اس کو سجدہ شکر کہتے ہیں. اور دوسرا ہے سجدہ تلاوت، کہ اگر آدمی بیٹھا ہوا قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کر رہا ہو اور پھر کوئی ایسی آیت آ جائے جس میں سجدہ ہے، تو پھر آدمی اس وقت میں کیا کرے؟ سجدہ کرے. اس کے لیے یہ نہیں کہ آدمی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھے اور اس کے بعد میں پھر سجدے میں جائے، اس طرح کا کوئی عمل اس میں نہیں ہے، بلکہ براہ راست آدمی سجدے میں چلا جائے، جیسے عام سجدہ ہوتا ہے ویسا سجدہ کرے. تو وہ سجدہ تلاوت. تو دو سجدے معلوم ہیں، سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت. سجدہ سہو کہاں ہے؟ وہ نماز سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ نماز میں کمی، غلطی، بھول، آگے پیچھے، کم زیادہ، اگر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے تو اس کی بھرپائی کے لیے کیا ہے؟ تو سجدہ شکر، سجدہ سہو، سہو لوگ کہتے ہیں اس کو، کیا ہے وہ؟ سہون، یعنی سہو، سہو ایسا اس کو کہا جائے گا. سین ہا واو، سہو. ہا پر جزم ہے، سین پر زبر ہے یا فتحہ ہے، اور واو ہے، سہو. تو اس طرح سے آپ ایس اے ایچ ڈبلو ایسا آپ اس کو کہیں، سہو. تو سجدہ سہو کیا ہے؟ نماز میں غلطی کی بھرپائی ہے. تو وہ نماز ہی سے کیا ہے؟ جڑا ہوا ہے. اس لیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سلام. نماز ختم کس پر ہوتی ہے؟ سلام پر. تو نماز سے متعلق ہے، نماز میں ہے سجدہ سہو. تو یہ سجدہ ہم کو ملتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ جو دعا کے طور پر سجدہ کرتے ہیں، جیسے پوری نماز ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں اور سجدے میں مانگتے ہیں، اے اللہ فلاں چیز دے دے، یہ چیز مسئلہ حل فرما. تو جو اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں دعا کے لیے، تو یاد رکھیں کہ سجدے میں دعا تو ہے لیکن دعا کے لیے سجدہ نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. سجدے میں آدمی چلا جائے اور پھر اللہ سے مانگے نماز میں، چاہے وہ فرض نماز ہو، سنت ہو، نفل ہو، اس میں آدمی مانگے اللہ سے، یہ تو ہے، لیکن دعا مانگنے کے لیے سجدے میں جانا یہ ثابت ہے نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایسا سجدہ کبھی کیا نہیں، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. تو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس کو نہیں کرنا چاہیے، اپنے طور سے کچھ بھی ہم عمل نہ نکالیں. تو یہاں پر اللہ نے جو رکوع اور سجدے کا حکم دیا ہے تو یہ نہیں کہ مستقلاً آدمی رکوع کرے, بلکہ رکوع ایسا کرے جیسا نبی نے کیا, سجدہ ویسا کرے جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا, اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو. یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 77 ہے. آئیے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رکوع کی کیفیت کیا ہے, رکوع کیسے کیا جاتا ہے. عباس ابن سہل ابن سعد رحم اللہ فرماتے ہیں, اجتمع ابو حمید و ابو اسید و سہل ابن سعد و محمد ابن مسلمہ, چار لوگ, ابو حمید, ابو اسید, سہل ابن سعد اور محمد ابن مسلمہ, یہ چاروں جمع ہوئے. فذکروا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے آپس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں آپس میں گفتگو کرنے لگے. آپ دیکھیے ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے, مصلے کتنے ہیں, چار, تو آپ کون سی نماز پڑھتے ہیں, میں حنفی, فلاں کون سی پڑھتے ہیں, میں شافعی مصلے پہ ہوں, میں فلاں مصلے. صحابہ کس کی نماز کا تذکرہ کرتے تھے, اور آج مسلمان کس کی نماز کا تذکرہ کر رہا ہے. کوئی آدمی اگر حنفی ہے اور سعودی میں جا کے اس کو بھی اچھا لگے تھوڑا رکھ لے دیں وہ بھی کر کے دیکھ لے, تو کوئی اس کے علاقے کا ہوگا حاجی کیا کہے گا, ارے دیوانے اپنا طریقہ نہیں ہے, یہ کس کا طریقہ ہے, یہ شافعی لوگوں کی نماز ہے, اپنی نہیں ہے, اپنے امام کی نماز نہیں ہے. اپنے امام کی نماز کیسی ہے, بغیر اس کے بار بار ہاتھ نہیں اٹھانا ہے, یہ شافعی مصلی ہے. اپنا مصلی کون سا ہے, حنفی. تو بہت سارے لوگ نمازوں کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو اپنے امام کے نزدیک یہ ہے, لیکن صحابہ کیا کرتے تھے, نماز کس کی نماز کا تذکرہ کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم لوگ امام کے دشمن ہیں, لیکن ہم تمام امور میں زندگی کے کس کے طریقے کو ترجیح دیتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اگر امام ہم کو نبی کی بات سمجھائیں تو ہم اس کو لیں گے کہ نہیں لیں گے, کیوں نہیں لیں گے, امام تو بہت بڑے ہیں, ہم اپنے بچے سے بھی بات لیں گے جو نبی کی بات لائے گا. صحیح ہے, چھوٹا بچہ لایا ہمارا نبی کی بات دیجئے, مولوی صاحب نے بتایا ہے, نہیں مانیں گے اس کو, یہی بولیں گے ہم نے کیا خامہ کا دھوپ میں بال سفید کیے گیا, تو آگے بتا رہا آج جمعہ جمعہ آٹھ دن ہو گئے داڑھی رکھ کے. تو یہ ہمارے ہاں نہیں ہے, حق بات, حق بات کم عمر بھی بتائے تو مانیں گے, اور اگر غلط بات ہم سے زیادہ عمر والا بھی بتاتا ہے اور امامہ باندھ کے بھی بتاتا ہے اور ہاتھ میں آسا لے کے بتاتا ہے تو ہم کو کیا بولیں گے, بیٹھو, صحیح بات, صحیح بات بتاؤ, غلط بات نہیں. تو فذکروا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے آپس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کیا. فقال ابو حمید, ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو حمید الساعدی, ابو حمید کون ہے, ابو حمید السعید. فقال ابو حمید انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تم سب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سب سے زیادہ جانتا ہوں. اعلمکم, اعلم کا مطلب کیا ہوتا ہے, زیادہ جاننے والا. جب ہم کہتے ہیں اللہ اعلم تو کیا مطلب ہوتا ہے, اللہ زیادہ جانتا ہے. تو میں انا اعلمکم, تم میں, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سب سے زیادہ جانتا ہوں. صحابی نے کہا بولنا جائز ہے ایسا کہ نہیں, جائز. یہ فخر کے طور پر انہوں نے نہیں کہا بلکہ تعلیم کی نیت سے کہا. تعلیم کی نیت سے اگر کوئی آدمی اپنے علم کا اظہار کرتا ہے بطور اخلاص, جس میں ریاکاری نہ ہو تو اس میں کوئی حرج ہے؟ کہ کوئی آدمی کہ اللہ نے جو بھی ہے سب کچھ دیا ہے مجھ کو، میرے پاس دنیا کا سب کچھ ہے، مال دولت جو بھی ہے، تو یہ ریاکاری کے طور پر بھی ہو سکتا ہے اور یہ اللہ کے شکر کے طور پر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا نیت ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تم سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سب سے زیادہ جانتا ہوں. فقال ابو حمید انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا. فوضع یدیہ علی ربتی. تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے. کأنہ قابض علیہما. ایسے کہ آپ انہیں پکڑے ہوئے تھے. اپنے گھٹنوں کو آپ کیا رکھے اور اپنے گھٹنوں کو آپ کیا کیے ہوئے تھے؟ قبضہ. قابض قبضہ کرنا. تو آپ نے اپنے گھٹنے پکڑ رکھے تھے. وَوَقْتَرَ يَدَيْهِ فَنَحَاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ. فوتر ووتر یدیہ. وتر وتر کہتے ہیں تیر جو چلاتے ہیں اس کی جو کمان ہوتی ہے اس کا جو دھاگا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے وہ؟ تو ایک دم وہ سیدھا ہوتا ہے. تو اپنے ہاتھوں کا آپ نے کیا رکھا تھا؟ ایک دم سیدھا. اور پنحاہما عن جنبیہ. جنب کہتے ہیں اس پہلو کو. یہ کیا ہے ہمارا؟ یہ جنب ہے، یہ پورا جنب ہے، بازو پہلو. تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلو سے ایسا کیا تھا، چمٹایا تھا نہیں بلکہ کھلا رکھا تھا. تو آپ نے کتنی چیزیں بیان ہوئی اس میں؟ نمبر ایک پہلی چیز کیا بیان ہوئی؟ گھٹنوں کو پکڑنا. اس سے معلوم ہوا کہ رکوع کی حالت میں گھٹنوں کو پکڑا جائے گا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تطبیق ثابت ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کرتے تھے، بعد میں اس کو چھوڑ دیا تھا. بعد میں ہاتھ کہاں رکھے جاتے تھے؟ گھٹنوں پر. گھٹنوں پر. تو گھٹنوں کو پکڑا آپ نے. دو دوسری چیز کیا معلوم ہے اس میں؟ ہاتھ سیدھے. اور کیسے؟ تین بغلوں کو چپکا کے رکھنا ہے ایک دم نہیں، کیسے؟ لے رکھنا ہے بغلوں کو چپکا کے، ہاتھ نہیں رکھے جائیں گے. تو رکوع کی کیفیت یہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی. اس کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. بخاری کی روایت میں کیا الفاظ ہیں؟ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِن رُكْبَتَيْهِ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر ٹکا دیا. یعنی آپ نے اچھی طرح سے اپنے ہاتھ کیا کہ گھٹنوں پر رکھے. امکنا اچھے سے رکھنا، مکان آپ بناتے ہیں. امکنا پڑاؤ، رکنا بالکل مضبوطی سے رکھنا. تو یہ بخاری کی روایت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ رکوع میں گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے اور کوہنیوں کو کیسا رکھنا چاہیے؟ سیدھا رکھنا چاہیے، موڑ کے نہیں. یہ پہلی چیز معلوم ہوئی رکوع کے بارے میں. اور آگے آئیے، رکوع میں سر اور پیٹھ کا کیا حال ہونا چاہیے؟ کچھ لوگوں کا سر ایک دم نیچے ہوتا ہے، پیٹھ اونچی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی پیٹھ کیسی ہوتی ہے؟ ہاں، اونٹ کی کوہان کی طرح ایک دم سرکل، سیمی سرکل، کیا بولیں گے اس کا، ایک دم کرو ہوتا ہے اس طرح سے، جسے پہاڑ ہو کوئی، ویسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ پیٹ کیسی ہونا چاہیے؟ بالکل سیدھی ہونا چاہیے. اور سر نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو، بلکہ سر کیسا ہونا چاہیے؟ پیٹ کے ساتھ میں اس طرح سے سیدھا ہونا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں الفاظ ہیں، کہتی ہیں وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کیا الفاظ ہیں؟ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنا سر نہ اوپر اٹھاتے نہ ایک دم جھکا لیتے، بلکہ کیا کرتے ہیں, ولیکن بین ذلک, تو پیٹھ جب آپ کی سیدھی ہوتی ہے رکوع میں تو آپ سر نہ ایک دم اوپر کرتے اور نہ ایک دم نیچے کرتے, بلکہ آپ کا سر برابر کیا ہوتا, بین ذلک, درمیان میں ہوتا تھا. یعنی پیٹھ کی سیدھ میں کیا ہونا چاہیے, سر. یہ بھی ہم کو مسلم کی روایت سے, صحیح مسلم میں روایت موجود ہے, اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے. بہت سارے لوگ رکوع میں کہتے ہیں نگاہ کہاں ہونا چاہیے, پاؤں کے انگوٹھوں پر. کوئی دلیل اس کی ہے نہیں, اور اسی وجہ سے اکثر اوقات سر بھی کیا ہو جاتا ہے, بہت زیادہ جھک جاتا ہے. تو رکوع میں نگاہ کہاں ہونا چاہیے, پوری نماز میں نگاہ کہاں رہے گی, سجدے کی جگہ پر. پھر اور آگے آئیے, جب آدمی رکوع کے بعد سجدہ کرے گا تو اس کی کیفیت کیا ہے. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ رکوع میں پیٹھ کیسی ہونا چاہیے, ایک دم سیدھی, اور سر بھی سیدھا, کا مطلب پیٹھ کی سیدھ میں ہونا چاہیے, جھکا ہوا بھی نہیں اور اٹھا ہوا بھی نہیں. یہ بھی نہیں کہ رکوع میں آدمی اوپر دیکھے کون کون رکوع کر رہا, سب کو گنے, امام صاحب کیا کر رہے رکوع میں, یہ بھی دیکھے. سر اٹھانا ہے رکوع میں نہیں, بلکہ سر جھکانا ہے. اور نگاہ کہاں رکھیں گے, دونوں پاؤں کے سجدے کی جگہ پر رکھیں گے. کس کے سجدے کی جگہ پر, اپنے. بہت سارے لوگ دائیں بائیں پورے مسجد میں گھومتے رہتے ہیں. اب رکوع کے بعد جب آدمی سجدے میں جائے تو اس کی کیفیت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ حدیث اس کے بعد 43 نمبر, صحیح ہے, دونوں ہاتھوں کا گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا سجد احدکم فلیضع یدیہ قبل رکبتیہ ولا یبرک بروک البعیر. تم میں سے جب کوئی آدمی سجدے میں جائے تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھے اور اونٹ کی طرح بروک نہ کرے, اونٹ کی طرح دھڑام سے زمین پر نہ گرے. برکہ, اونٹ کا بیٹھنا, اونٹ کیسا ہوتا ہے, دھپ سے بیٹھتا ہے. تو اس حدیث میں جو امام ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے, اس حدیث میں دو باتیں ہیں. جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے فلیضع یدیہ قبل رکبتیہ, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے. ولا یبرک بروک البعیر, اور اونٹ کی طرح زمین پر نہ بیٹھے. اب کچھ لوگوں کو لگتا ہے پہلی بات اور دوسری بات الگ ہو رہی ہے, کیونکہ اونٹ کو ہم نے بیٹھتے دیکھا, وہ پہلے, کوئی بولتا ہے پیچھے بیٹھتا ہے, کوئی بولتا ہے پہلے آگے بیٹھتا ہے. ہاں, تو اب اونٹ کو دیکھ کے جو آدمی فیصلہ کرے گا اس کا مشاہدہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کرنے کے بعد جو حکم دیا ہے وہ آپ کا حکم ہے. تو ہم کو اپنا مشاہدے سے اگر سمجھ میں نہیں آئے تو سلامتی کس میں ہے. دیکھیے, اونٹ دیکھ رہے کھڑے ہو کے, ایک تو پہلے اونٹ ملتا نہیں, اب یوٹیوب زندہ باد, اب طرح طرح کے اونٹ اس میں دیکھ رہے ہیں, افریقہ کا اونٹ, عرب کا اونٹ, اور دیکھ رہے ہیں کیسا بیٹھ رہا ہے, کوئی کیسا بیٹھ رہا ہے, کوئی کیسا بیٹھ رہا ہے. تو اب اس کو سمجھ میں کچھ آ رہا نہیں, تو اس کو بنیاد بنائے گا. یا بہتر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اونٹ کو دیکھنے کے بعد بتائی کہ ایسا نہیں بیٹھے لیکن ایسا کرے, تو اس پر عمل کرنے میں کیا ہے, سلامتی ہے. کہ میرے کو اونٹ کا سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن نبی کی بات سمجھ میں آتی ہے. تو یقینی چیز کے مقابلے میں گمان والی چیز کو, یا واضح نہیں ہو رہی ہے ایسی چیز کو ترجیح دے سکتے ہیں نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں, بالکل واضح ہیں. بعد میں ہم آگے آ رہے ہیں اونٹ کے بارے میں. آپ نے کیا فرمایا, تم میں سے جب کوئی سجدہ کرے تو کیا کریں, اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے, یعنی پہلے ہاتھ رکھے اس کے بعد کیا رکھے, گھٹنے رکھے, اور اونٹ کی طرح نہ بیٹھے. تو ہم نے اونٹ کو اگر کسی نے نہیں دیکھا زندگی بھر تو کیا کرے گا, ابھی اس کو گناہگار ہوگا, وہ ضروری نہیں ہے اونٹ کو نہیں دیکھا. اب اس کو عمل کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا, اونٹ تو نہیں دیکھا میں نے, اونٹ کیسا بیٹھتا نہیں معلوم اس کو, تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے پھر, جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ ہاتھ پہلے ٹکا رہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اونٹ کو لیکن پہلے تو وہ پاؤں ٹکا رہا ہے. آپ یہ بتائیے کہ اونٹ کے ہاتھ ہوں یا پاؤں ہوں, سب کے سب کہاں ٹکے ہوتے ہیں, ہوا میں, تو آلریڈی ٹکے ہوئے بھائی. سمجھ میں آ رہی بات کہ اونٹ کے آپ اس کی مرضی, آپ کو اگر ہاتھ لفظ بہت اچھا پسند ہے تو آپ ہاتھ کہیے, پاؤں پسند ہے تو آپ پاؤں کہیے. اونٹ کے ہاتھ یا پاؤں جو بھی ہوتے ہیں وہ پہلے سے زمین پر کیا ہوتے ہیں, کیا ایسے دو پاؤں بھی چلتا ہے یا دو ہاتھ پہ ٹکے ہوئے ہوتے ہیں. پھر جب وہ بیٹھتا ہے تو اس بیٹھنے کی کیفیت میں جو زمین پر ٹکتا ہے اس کی مشابہت گھٹنوں سے ہوگی یا ہاتھوں سے, کیونکہ وہ جوڑ اتنا ٹکاتا ہے, وہ تو پہلے سے اس کے ہاتھ پاؤں جو بھی ہیں ٹکے ہوئے تو ہیں, لیکن پھر اس کے بعد جو بیٹھتا ہے تو پھر وہ اپنا جوائنٹ زمین پر ٹکاتا ہے, جو جوڑ ہوتا ہے وہ اس طرح سے ٹکاتا ہے. تو یہی کیفیت اونٹ کی تب ہوتی ہے, کب ہوتی ہے, جب ہاتھ ٹکائیں گے تب یا جب گھٹنے ٹکائیں گے تب, گھٹنے کے اندر مشابہت ہوتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ زمین پر رکھے اونٹ کی طرح نہیں ٹکائے. تو اونٹ کو جو آدمی دیکھے گا اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ گھٹنے ٹکانے کی مشابہت ہوتی ہے اگر آدمی اونٹ کو دیکھتا ہے. اونٹ کا بیٹھنا گھٹنوں کو پہلے ٹکانے کی مشابہت ہے, نہ کہ ہاتھ ٹکانے, کیونکہ آلریڈی اس کے ہاتھ زمین پہ ہی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایسا بیٹھتا ہوں, بیٹھتا ایسا پہلے دو ہاتھ اوپر ہیں اس کے اور مان لیجئے دو پاؤں ہیں, دو ہاتھ کیجئے دو پاؤں کیجئے. اب آدمی سے اس کو تشبیہ دینا ہے آپ کو, یہی ماننا پڑے گا نا, آگے کے ہاتھ ہے پیچھے کے پاؤں. اب آدمی نماز میں سے جب جاتا ہے سجدے میں رکوع کے بعد تو اونٹ کو بھی کیسا ہونا پڑے گا, تو ہاتھ ٹکانے کی صورت میں کیا ہوگا, پہلے ایسا رکھ کے وہ بیٹھے گا, لیکن ایسا بیٹھتا ہے اونٹ نہیں, اس کے ہاتھ تو پہلے سے زمین پہ کیا ہے ٹکے ہوئے. اب اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے, جیسا گھٹنے ٹکائے جاتے ہیں ویسے پاؤں زمین پر رکھتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے نبی بعض اسی لیے بعض لوگوں نے غلطی یہاں پر کی, انہوں نے کہا حدیث مقلوب ہے, حدیث میں کچھ تو گڑبڑ ہو گئی ہے, پاؤں کی بجائے ہاتھ آ گیا ہے, کیونکہ اونٹ تو ایسا بیٹھتا ہے. تو انہوں نے اونٹ کو اپنے حساب سے دیکھا اور حدیث کے الفاظ کو کیا سمجھا, راوی سے غلطی ہوئی. راوی سے غلطی نہیں ہوئی, پڑھنے والے سے سننے والے سے غلطی ہو رہی ہے, سمجھنے والے سے غلطی ہو رہی ہے, کیونکہ حدیث بالکل اپنی جگہ صحیح ہے, اس میں کچھ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا ہے. کیوں آگے آئیے, نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر کا عمل کیا تھا. ابن عمر کہتے ہیں, ابن عمر کا عمل نقل کرتے ہیں کون, نافع. ابن عمر کون ہے, صحابی. انہ کان یضع یدیہ قبل رکبتی, کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں سے پہلے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے. وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ذلک, اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے. تو اب وہ جو شبہ ہے, اونٹ اونٹ سمجھ میں نہیں آ رہا اونٹ, تو اب وہ شبہ کہ واقعی کیا زمین پر پہلے رکھنا چاہیے, کس کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو صحابی خود بھی پہلے ہاتھ ٹکاتے تھے زمین پر گھٹنوں سے پہلے, اور انہوں نے اپنی وجہ کیا بتائی, میں بوڑھا ہو گیا ہوں. بہت سارے لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بہانے تراش لیتے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے ہوں اور بڑھاپے میں آپ نے ایسا کیا ہو. فلسفی بھائی یہ اس وقت میں تھا وہاں پہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایسا کیا؟ اپنی طرف سے ہو سکتا ہے بول کے عمل نہیں کرنا، ہم یہ کہیں ہو سکتا ہے یہ سنت ہو اور افضل ہو، تو پھر یعنی وجہ آپ کی ہی صحیح کیوں ہوگی بھائی؟ آپ کہیں ہو سکتا ہے آپ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، نہیں، ہو سکتا ہے آپ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں بلکہ سنت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، تو اس کا انکار کون کرے گا؟ تو دلیل ہے، اب فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے کہ سنت کی وجہ سے ہے، کیسے کریں گے فیصلہ آپ بتائیے، آپ ترجیح کیوں دیں گے اس کو، کیسے دیں گے؟ 63 سال کے تھے، ضعیف نہیں تھے، ایزا 63 سال میں ضعیف نہیں ہوتے، تو عمل ہی کے بارے میں بات ہو رہی، ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کیا ہو، اس عمل کو کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہے ہیں؟ خود بھی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں، وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بلکہ یہ عمل کس کا ہے؟ تو معلوم کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو صحابی نے بڑھاپے کی وجہ سے کرتے تھے، اس لیے میں نہیں کروں گا ایسا کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ خود بھی کیا اور اپنے عمل کی دلیل کیا پیش کی، تو معلوم ہوا کہ یہ عمل سنت ہے، یہ عمل کیا ہے؟ تو اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کیا، اگر واقعی بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ بڑھاپے کی وجہ سے تھا، بھائی تم لوگ مت کیا کرو ایسا، بلکہ وہ خود عمل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ عمل کس کا ہے؟ نبی کا، تو صحابی نے اس کو بڑھاپے کی وجہ سے نہیں سمجھا، جو آدمی زبردستی اس کو بڑھاپے کی وجہ سے بنائے اس کی عقل بوڑھی ہو گئی ہے، اس کی عقل خراب ہو گئی ہے، اپنی طرف سے زبردستی وجہ اس کی بتا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے لیے بے جا علتیں بیان کر کے اس کو کل عدم کر دینا، کینسل کر دینا، یہ اہل بدعت اور اہل ہوا کا طریقہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ روایت جو میں نے بیان کی یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے، امام ابن خزیمہ نے اس کو روایت کیا اپنی صحیح میں، اور امام البخاری نے بھی اپنی صحیح میں اس کو تعلیقاً روایت کیا ہے۔ تعلیق کس کو کہتے ہیں؟ امام بخاری جو براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں اس کو تعلیق کہتے ہیں، صحیح ہے؟ سند نہیں بیان کرتے ہیں، ایک اضافی اس میں کنڈیشن ہوگی، کیا ہے تعلیق؟ کس کو کہتے ہیں؟ جو تابعی تک جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیق۔ اب دو ڈیفینیشنز ہو گئے، اب آپ لوگ جج ہیں، بتائیے تعلیق آپ بولیے نا، جس کا صحیح ہو ہمارا جواب، کسی سے براہ راست بیان کرنا، بیچ میں سند بیان نہیں کرنا، ایسا ہے؟ اچھا، مطلب ایک ایک لفظ آتا رہے گا اس میں، سنا مکمل بیان نہیں کرنا، یہ تعلیق ہے، بغیر سند کے بیان کرنا، مکمل بیان نہیں کرنا، ان کے ساتھ بیان کرنا۔ چلیے اور کچھ، اتنے زیادہ ہے تو کچھ اور بڑھ گئے تو کچھ نقصان ہونے والا ہے، بتائیے اصول حدیث کے درس میں کتنے لوگ تھے؟ ذرا تھوڑا سا ایسا، ہاں کتنے لوگ تھے بتائیے، کون کون تھا اصول حدیث؟ ٹھیک، نہیں تھے، باقی لوگ نہیں تھے اس میں، کون نہیں تھا اصول حدیث کے درس میں؟ قابل قبول ہے آپ، کیوں نہیں سنے آپ لوگوں نے اصول حدیث کا درس اب تک؟ آپ لوگوں کو دیکھیے، یہ کیسے سمجھے گا پھر کہ تعلیق کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان دروس کو آپ سنیں، جن علماء کے دروس میسر ہیں اس سلسلے میں، کسی نہ کسی کا درس آپ سنیں تاکہ وہ اصطلاحات آپ کو معلوم ہو۔ اور کوئی ہے تعریف اس کی؟ امام البخاری جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کے سمجھانے کے لیے دوسری حدیث بیان کرتے ہیں اور اس کی سند بیان نہیں کرتے ہیں, اور اس کی سند کسی اور کتاب دوسری کتاب میں مل جاتی ہے, اس کو تعلیق کہتے ہیں. صحیح ہے نہیں نا؟ کیوں نہیں؟ یہ تعریف ہے کہ بیان؟ اور کوئی ہے سپاہی لڑنے کے لیے؟ کچھ معلق سے. ہاں بالکل صحیح. دیکھیے تعلیق کس کو, یہ ساری تعلیقات ہیں لیکن تعلیق کی مثالیں ہیں, تعریف نہیں. فرق سمجھا؟ ایک ہوتا ہے مثال, آپ سے کوئی کہے یہ بتائیے پانی کس کو کہتے ہیں, بارش. تو آپ پانی کی تعریف کے لیے کیا بیان کیے؟ بارش. بارش پانی کی کیا ہے؟ ایک مثال. لیکن پانی کس کو کہتے ہیں آپ کو سمجھانا چاہیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایک آدمی اسے پوچھا گیا دعا کس کو کہتے ہیں, تو کہے کہ یا کنا یا اہدنا الصراط المستقیم, اس کو دعا بولتے ہیں. صحیح ہے؟ دعا کے معنی کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, یہی معنی ہے نا دعا کے. نہیں, یہ مثال ہے. مثال اور تعریف, ڈیفینیشن اور ایگزامپل, دونوں میں فرق ہوتا ہے. امام البخاری کا نام اور ان کی کتاب میں آنے والی حدیثیں اور ان کی حیثیت یا کیفیت, یہ مثال ہے تعلیق. لیکن کیا تعلیق صرف بخاری میں آئے گی؟ یعنی کنڈیشن ہے تعلیق اس کو کہتے ہیں جو بخاری میں آئے, ہے ایسا؟ نہیں. تو اب بخاری کیا ہو گیا؟ زائد چیز ہو گئی. وہ کنڈیشن اس پہ عائد ہوگی؟ نہیں. جیسے آپ کہیں کھانا کس کو بولتے ہیں؟ جو ہوٹل میں ملتا ہے اس کو کھانا بولتے ہیں. تو پھر گھر میں ملتا ہو کیا ہے؟ بیوی چلائے گی کہ نہیں میں نے یہ کھانا نہیں دے رہی میں آپ کو. تو ایک اضافی کنڈیشن ہے, ایک اضافی اس کے ساتھ میں قید ہے, تعلیق اس کو کہتے ہیں. تعلیق یا معلق روایت اس کو کہتے ہیں. معلق کے معنی کیا ہے؟ لٹکی ہوئی. تو محدث اپنے اوپر سے ایک راوی یا لگاتار کئی راوی چھوڑ کر یا سارے راوی چھوڑ کر کسی کا قول اور عمل بیان کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیق. تو میں نے محدث کہا, امام بخاری کا نہیں, کیونکہ امام بخاری کے لیے نہیں ہوں. کوئی بھی محدث اور اپنے اوپر سے ایک راوی چھوڑیں, دو تین کتنے, ایک دو کچھ, یا سارے ہی چھوڑ دیں اپنے اوپر سے جن سے اس نے روایت لی ہے. ہو سکتا ہے کہیں اوپر جا کے وہ اور سند شروع کرے, جیسے امام بخاری کہیں عن ابن المسیب عن فلان, صحابی کا نام بیان کریں, پھر کہا نبی ہو رہے تھے تو فلان کہہ دیں. تو اپنے اوپر سے کچھ راویوں کو چھوڑ کے پھر بقیہ سند بیان کرتے ہوئے حدیث بیان کرنا, یہ کیا ہوتا ہے؟ تعلیق. اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ پوری ہی سند, جیسے کہ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے, یہ کیا ہے؟ تعلیق ہے. کیونکہ امام بخاری نے سند بیان کی نہیں, لیکن دوسری جگہ پر خود اس کی سند بیان کی ہے, وہ مسندن بھی آئی گی روایت. تو محدث اپنے اوپر سے, اپنے اوپر کا کیا مطلب؟ اوپر کے گھر میں رہتے ہیں بلڈنگ میں, نئے لوگ بےچارے بولیں گے اوپر, اچھا محدث ایک کے اوپر ایک رہتے تھے وہاں. دیکھو ثابت کیا ہوا, اس زمانے میں بلڈنگ ہوتی تھی. اپنے اوپر کا مطلب اپنے سے پہلا آدمی, اس سے پہلے جس سے سنتے سنتے سلسلہ کہاں پہنچتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا صحابی تک بھی ہو سکتا ہے, اس کو بھی تعلیق کہہ سکتے ہیں. تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ معلق یا تعلیق, تعلیق اس کو کہتے ہیں. تو امام البخاری نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا گھٹنوں سے پہلے ہاتھ ٹیکنے کا عمل, اس کو کیسے بیان کیا ہے؟ تعلیقاً بیان کیا ہے, بغیر سند کے بیان کیا ہے. لیکن یہ مسند روایت کہاں موجود ہے؟ صحیح ابن خزیمہ. تو صحابی کے عمل سے وہ احتمال ختم ہو جاتا ہے.
جو پچھلی حدیث سے پیدا ہو رہا تھا. اس جملے کی وضاحت کون کرے گا اور ریپیٹ کون کرے گا اس کو؟ پھر سے دوہراؤں یا نہیں دوہراؤں؟ صحابی کے عمل سے وہ احتمال ختم ہو جاتا ہے جو پچھلی حدیث میں پیدا ہو رہا تھا. کون سمجھائے گا اس کو؟ کون کھڑے ہو کے سمجھائے گا؟ کھڑے ہو کے وہ تو گھٹنے کانپنا شروع ہو جائے اور اپنے الفاظ مطلب شرارتی بچے کی طرح ہو جاتے ہیں جو ہاتھ سے چھوڑ جاتے ہیں. کون بتائے گا اس کو؟ یہ جملہ میں نے کیا کہا کون بتائے گا؟ ہاں میرا جملہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس میں تھوڑی وضاحت باقی ہے. کون کرے گا مزید وضاحت؟ ہاں اس پچھلی حدیث میں احتمال کا مطلب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ احتمال کا مطلب شبہ ہے. احتمال کا مطلب کیا ہے بھائی؟ باقی تو بعد میں دیکھیں گے. احتمال کے معنی کیا ہے؟ شبہ؟ شبہ نہیں. جیسے آپ کہیں گے مجھے فلاں پر احتمال ہے, نہیں. احتمال کا مطلب کیا ہے؟ ہاں دیکھیے میں یہ کیوں کر رہا ہوں, میں اس لیے کہ یہ الفاظ آپ کو کتابوں میں ملیں گے اور آپ اس کو پڑھ کے کچھ کا کچھ اگر سمجھے تو کچھ کا کچھ بولیں گے بھی. نو ایک معاملے میں کئی پاسبلٹیز ہوتی ہیں. فلاں آدمی آج درس میں نہیں آیا, کیوں نہیں آیا؟ اس کو نہیں آنا تھا درس میں, ضدی بہت, درس اچھا نہیں لگتا اس کو, اس لیے نہیں آیا. ایسا ہے نہیں, اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ وہ بیمار ہو, اس میں اس بات کا احتمال ہے اس کے نہیں آنے میں کہ ہو سکتا ہے اس کے گھر مہمان آئے ہوں, یہ بھی احتمال ہے کہ وہ راستے میں ہو, پہنچے ابھی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو احتمال کا مطلب کیا ہوا؟ اب یہ بھی ہو سکتا ہے, امکان, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک ہی چیز نہیں ہے بلکہ کئی احتمالات اس میں ہیں, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ احتمال, پاسبلٹیز, آپشنز, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال, جب کسی چیز کا احتمال ہو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے تو آپ زبردستی ایک کو پکڑ کے بیٹھ سکتے ہیں نہیں. ویسے ہی جیسے کوئی آدمی یعنی جاب پہ نہیں آئے اور آپ کہیں کہ آج یہ پکنک پہ گیا ہے پکا, تو آپ کو معلوم نہیں, پھر بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا دل بول رہا ہے یہ پکنک پہ گیا ہے, حالانکہ وہ بیمار ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو جب احتمال ہے تو کسی ایک کی ضد کرنا صحیح ہے نہیں. تو یہاں آپ اس اصول کو کیسے لاگو کریں گے؟ بلا دلیل اس احتمال کو, کتنے احتمال ہے اس میں؟ کچھ لوگ بولیں گے کیوں آیا میں آج, ہاں دو احتمال اس میں بتائے جا رہے ہیں. ایک احتمال کیا ہے؟ بڑھاپے کی وجہ سے کیا ہوگا. دو, اونٹ کا بیٹھنے میں راوی سے غلطی ہوئی ہوگی یا اونٹ کا ہاتھ پاؤں آگے پیچھے کیا بیٹھنے کا طریقہ ہے, تو یہ احتمال ہے کہ راوی نے بیان کرنے میں غلطی کر دی. پاؤں بولنا چاہیے تھا, گھٹنے پہلے بولنا چاہیے تھا, لیکن پہلے کیا بول دیا؟ ہاتھ, پہلے ہاتھ دکھا دے لیکن الٹا بول دیا, کیونکہ اونٹ کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا بیٹھتا ہے. تو یہ دونوں احتمال کس سے ختم ہو گئے؟ صحابی کے عمل سے. کیا صرف صحابی کا عمل ہے وہ؟ تو اس حدیث میں کتنے عمل آئے؟ دو. ان دو کے عمل سے, دو عمل کس کے ہیں؟ ایک عمل ہے صحابی کا, دوسرا عمل ہے نبی کے عمل سے. کون سا احتمال ختم ہوا؟ اونٹ کا احتمال ختم ہوا. ہاں اونٹ کا احتمال ختم ہوا نا, یعنی اونٹ والا معاملہ کہ جس میں اونٹ پہلے پاؤں ٹکاتا ہے کا احتمال ہے, آپ کو لگ رہا ہے ایسا, پہلے گھٹنے ٹکاتا ہے پھر ہاتھ ٹکاتا ہے, وہ احتمال حدیث میں جو غلطی ہوئی ہے ایسی غلطی کا احتمال کیا ہو گیا, کیونکہ جیسا حکم دیا ویسا عمل کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو نبی کے عمل سے, سمجھیے بات کو اچھے سے ذرا, نبی کے عمل سے حدیث میں تقلیب یا قلب جس کو کہتے ہیں, مقلوب روایت یاد آ رہا ہے آپ کو کچھ تو بھی نہیں نا, مقلوب روایت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں راوی پہلے بولنے کی بات کو بعد میں بول دے, بعد والے کو پہلے کر دے, دائیں کو بائیں کر دے, بائیں کو دائیں کر دے. جیسے حدیث کہ ایک آدمی صدقہ دے تو اس کے دائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ بائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے, صحیح ہے؟ کیا ہوا اس کے اندر؟ ہاں, دائیں کی بجائے کیا ہو گیا؟ بائیں. بائیں کی بجائے کیا ہو گیا؟ تو جہاں دو چیزیں ہوتی ہیں ان میں الٹا دونوں ایک دوسرے کی جگہ لے لیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مقلوب. تو کیا اس میں مقلوب روایت ہے یہ کہ ہاتھ کی جگہ پاؤں کا ذکر آ رہا ہے, گھٹنوں کا ذکر آ رہا ہے؟ نہیں. کیوں ختم ہو گیا احتمال؟ کس کے عمل سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اگر یہ روایت بالکل میچ ہو رہی ہے کس سے؟ نبی کے عمل سے. تو نبی کا جو قول ہے پہلے ہاتھ چکائے پھر گھٹنے, تو نبی کا عمل بھی کیا مل رہا ہے؟ تو اونٹ کا طریقہ کچھ بھی ہو بات یہی ہے کہ پہلے کیا ٹکانا چاہیے؟ ہاتھ. کیونکہ نبی کے عمل سے اونٹ والا کنفیوژن ختم ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا. ایک احتمال وہاں ختم ہوا. صحابی کے عمل سے کون سا احتمال ختم ہوا؟ بڑھاپے کا احتمال. اب سمجھ رہے ہیں آپ لوگوں کو سب؟ اچھا, تو میرا جملہ کیا تھا؟ آپ لوگوں کو مناظرے کرنا ہے, کیسا کریں گے؟ کیا بولے ذرا واپس بولو, بولے تو بدل کے بولتا پھر. پچھلی حدیث سے جو احتمال پیدا ہو رہا تھا صحابی کے عمل سے وہ احتمال ختم ہو جاتا ہے, صحیح؟ ہاں ہاں. تو اب دو عمل سے دو احتمال ختم ہو گئے, اونٹ والا کنفیوژن ختم ہوا نبی کے عمل سے, اور بڑھاپے کا احتمال ختم ہو گیا صحابی کے اس کی اتباع کرنے کی وجہ سے, کہ وہ عذر کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ سنت تھا, اسی لیے انہوں نے اس کی اتباع میں ایسا کیا, یعنی کہ بڑھاپے کے ساتھ اس کو خاص کیا. ٹھیک ہے, ہم یہ بھی کہیں گے اس میں کہ مان لیجئے وہ بڑھاپے کے لیے تھا تو بوڑھے لوگوں کو تو کم سے کم وہ عمل کروانا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن جو کہا جاتا تھا نہیں, پہلے گھٹنے ٹکانا پڑے گا. حالانکہ بولنا کیا چاہیے, جو علت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کیا, تو جواب یہ ہونا چاہیے اور عمل واقعی اتباع یہ ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی, جو آدمی بوڑھا ہے اس آدمی کے لیے یہ سننا چاہیے, ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اگر مان وائزا ہے تو. لیکن یہ بھی نہیں کہا جاتا بلکہ جوان اور بوڑھے دونوں کو بھی منع کیا جاتا ہے. جیسے خضاب مثال کے طور پر, بال سفید ہوں تو کیا کرے گا آدمی؟ خضاب کرے گا. تو جس آدمی کے بال سفید ہیں اس کے لیے کم سے کم خضاب ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس کو بھی منع, اس کو منع نہیں کریں گے؟ تو اسی طرح سے اگر مان لیجئے بڑھاپے کی وجہ سے ہے, تب بھی کم سے کم یہ کہنا چاہیے کہ بھائی بوڑھوں کو ایسا کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی کوئی کہتا ہے نہیں, تو جو وجہ بتائی جا رہی ہے اس کے مطابق عمل بھی نہیں ہے. ہمارا کہنا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے تھا نہیں. تو اس حدیث کو اچھے سے سمجھ لیا آپ نے؟ دیکھیے, اچھی طرح سے نصوص کو, دلائل کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. چاہے آدمی پوری بخاری یاد کر لے, اگر اس کو سمجھ رہا نہیں ہے تو وہ مسئلے ثابت کر سکے گا نہیں. اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ پہلے تو سمجھائیے, حفظ علم فہم علم کے لیے ہے, صحیح ہے کہ نہیں؟ مقصود کیا ہے؟ فہم ہے. اسی لیے علم کی کیا ہے؟ حفاظت ہے. دلیل صحیح ہے صاحب بولے اب ہاں بیگا میں کون کون بولا صحیح. دلیل کیا ہے اس میں؟ نہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نظر اللہ امرأً. کتنی بار سنے آپ یہ حدیث؟ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. اللہ تعالی خوش تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو ہم سے کوئی حدیث سنے اور اسے جو کا تو پہنچا دے. فحفظه حتى يبلغه غيره. ہم سے سنے محفوظ رکھے یہاں تک کہ دوسروں کو پہنچا دے. تو کیا کیا اس نے حدیث کی؟ کیونکہ بہت سے فقہ کے حامل یعنی حدیث کیا ہے؟ فقہ کا علم اس میں ہے, گہری سمجھ اس میں ہے, حکمت کی بات اس میں ہے, ایسے لوگوں تک اس کو پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ گہری سمجھ رکھنے والے ہوتے ہیں اور بہت سے حکمت کی فقہ کی بات کو لے جانے والے خود گہری سمجھ رکھنے والے نہیں ہوتے ہیں. تو کیوں پہنچانے والے کے لیے دعا کی؟ کس حفاظت کی وجہ سے. فائدہ کیا ہوگا؟ سمجھدار تک پہنچائے گا, اس لیے اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے. تو مقصود کیا ہے؟ اس عقل مند گہری سمجھ رکھنے والے تک اس حدیث کو پہنچانا کہ اس کے سنبھالنے کی وجہ سے وہ سمجھدار تک بات پہنچے گی. تو حفاظت علم یہ بہت بڑا وسیلہ ہے اس بات کا کہ فقیہ تک بات پہنچے تاکہ وہ اس سے مسائل کا استنباط کرے اور امت کو فائدہ پہنچائے. تو صرف علم کی حفاظت کرنا مقصود ہے؟ سب سنبھال کے کریں گے کیا؟ جیسے ایسی جیسے ایک آدمی دنیا کی پوری حدیث کی کتابیں, فقہ کی کتابیں, تفسیر کی کتابیں, اصول کی کتابیں بڑی جگہ خریدا اور سب لا کے رکھ دیا ہوا ہے. کیا ٹھیک ہے؟ بہت اچھا کام کیا, لیکن اس سے اس کو علمی فائدہ ہوگا؟ جب تک کہ وہ اس کو سمجھے گا نہیں. تو مقصود علم کا سمجھنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کیا کی تھی؟ اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل. اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے یا خالی یاد کرنے والا بنا, اور وعلمہ التأویل اور اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے. حفظ برا ہے؟ وہ بھی مقصود ہے, وہ بھی مقصود ہے, اس لیے تو اس کے لیے دعا کی ہے. وہ سنبھال کے لیے جائے گا نہیں تو پہنچائے گا کیسے؟ وہ بھی مقصود ہے, لیکن اصل کیا ہے؟ علم کی بات سے استنباط کرنا, تفقہ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے کیا فرمایا؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. سمجھ میں آ رہا ہم سب؟ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا دیتا ہے؟ یاد کرنے والا بناتا ہے, بہت دین کی گہری سمجھ دیتا ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ واحلل عقدۃ من لسانی یحفظ قولی. کیا ہے؟ یفقہ قولی. یہ کہا کہ اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات کو یاد کریں سمجھیں. یفقہ نہیں ہے, کیا ہے؟ یفقہ قولی. مقصود نبی کی بات سے بھی کیا ہے؟ لوگ اس بات کو سمجھیں. تو مقصود علم کا یہ ہے کہ ایک آدمی علم کو سمجھے. جب سمجھے گا صحیح تو عمل کرے گا بھی صحیح, اور سمجھے گا غلط تو عمل کرے گا غلط. یہ جو ہماری مجالس ہیں اتنا جو پیستے ہیں یہاں پر, اتنا جو خون چوستے ہیں, بالکل آپ کا گھر جا کے بیوی کو بولتے ہوں گے آپ سر میں تھوڑا تیل ڈال دے رہے ہیں. ہاں بولے جمعہ کے دن آپ آتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے پورا اس کا پورا جو ہے عرق نکل جاتا ہے پورا تھک کے. آپ جلدی نہیں جاتی ہوگی آپ لوگوں کو اتنا ہفتے بھر میں کبھی سوچتا نہیں میں جو ادھر آ کے سوچتا ہوں ہوتا ہوگا. یہ ضروری ہے کیونکہ تفقہ جو ہے حدیثوں کو آیتوں کو واقعی سمجھنا کہ اس میں کیا بات ہے. بہت ساری باتیں آدمی سرسری پڑھ کے نکل جاتا ہے اس کو سمجھ میں آتی نہیں ہے, یا تو وہ یاد نہیں رکھ پاتا ہے, اور اگر یاد رکھتا بھی ہے تو گہرائی کے ساتھ اس کا مطلب نہیں سمجھ پاتا ہے. تو میں نے کہا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال, جب احتمال آ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا تو زبردستی یہی ہو سکتا ہے کر سکتے ہیں نہیں, لیکن کب کر سکتے ہیں ویسا؟ جیسے آپ ریگستان میں ہیں اور آپ کہیں یہاں سے کوئی گیا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے, کوئی نہیں گیا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا آدمی کہے اور آپ کو وہاں پر پاؤں کے قدموں کے نشان ملے تو آپ کیا کہیں گے؟ گیا ہے, اللہ کے بندے دکھ رہے ہیں نا پاؤں کے نشان, اپنے آپ گئے کہ پاؤں کے نشان گیا ہے, تو ترجیح آپ کیوں دے رہے ہیں؟ نقش آپ کو وہاں پر آثار نقش قدم دکھائی دے رہے ہیں, تو دو میں سے احتمال میں سے آپ نے کس کو ترجیح دی؟ دلیل کی بنیاد پر. تو یہاں پر بڑھاپے کی وجہ سے تھا یا نہیں, آپ نے ترجیح کیوں دی؟ صحابی نے اتباع کی, اور پہلے ہاتھ ٹیکنا غلطی نہیں ہے, روایت مقلوب نہیں ہے, بلکہ روایت اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ترجیح کیسے دی؟ کیونکہ جیسا بولا ویسا کیا, جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ویسا ہی آپ نے خود کر کے دکھایا, تو واقعی روایت اپنی جگہ صحیح ہے, اور یہی اونٹ کی طرح بیٹھنا ہے کہ آدمی پہلے گھٹنے ٹیک دے. سمجھ میں آئی بات؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے. کچھ سوالات ہیں. ہمیں وہابی کیوں کہتے ہیں, اس کا کیا آنسر دیں اگر کوئی ہمیں کہتا ہے تو؟ آپ بتائیے, کوئی آدمی اگر آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی بنیاد پر کہہ رہا ہے, آپ کو اس کو پوچھنا چاہیے بھائی تم اس کو وہابی کیوں کہتا ہے, نہیں کہ ہم اس کو جواب دیں کہ تم ہم کو کیوں کہتے ہو, اس لیے کہتے ہو کہ ایسا ہے. یعنی اس کا عمل وہ دلیل دے گا, اس کا عمل ہے وہ بتائے گا وجہ, لیکن عموماً جو لوگ وہابی کہتے ہیں غالباً وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو مانتے ہیں کہ وہ بھی اہل حق میں سے تھے, اور انہوں نے بہت ساری شرکیہ باتوں کو عرب سے ختم کر دیا, وہاں پر پیڑوں کو پوجنا قبروں کو پوجنا انہوں نے سب کیا کر دیا صاف. تو ان سے نفرت رکھنے کی وجہ سے جو لوگ درگاہوں پہ سجدے نہیں کرتے, کندوری نہیں کرتے, گیارہویں نہیں کرتے, بارہویں نہیں کرتے ہیں, کنڈے نہیں کرتے ہیں, جھنڈے نہیں کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو لوگ کیا لقب دیتے ہیں؟ وہابی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ محمدی نہیں کہہ سکتے, نام ان کا کیا ہے؟ محمد ابن عبد الوہاب. تو عبد الوہاب کس کا نام ہے؟ باپ کا نام ہے, اور ان کا نام کیا ہے جنہوں نے یہ کام کیا؟ محمد. تو محمد ابن عبد الوہاب ان کا نام ہے التمیمی, لیکن لوگ کہتے ہیں اب ان کو محمد کی وجہ سے بولیں گے محمدی تو اور بھی زیادہ عزت ہو جائے گی اس کی, تو نام کیا دو؟ اب عبد الوہابی بھی نہیں بول سکتے تو کیا کرتے ہیں؟ وہابی. اور بہت سارے گاؤں دیہات میں جیسے ان کی ڈکشنری خراب ہوتی ہے تو وہابڑے, تو بگاڑ کے بھی بگاڑنا, ویسے ہی جیسے کوئی آدمی غلط لکھے اور وہ بھی غین کی بجائے گاف لکھے اور توئے کی جگہ پر تے لکھے, غلط نقطے والا تے, تو غلط کو بھی کیا لکھا؟ غلط. شیخ محمد ابن عبد الوہاب نے وہاں پر شرک کی صورتوں کو ختم کیا, علمی اعتبار سے بھی اور عملی سطح پر نفاذ کے اعتبار سے بھی. وہ اہل حق میں سے تھے, اور اہل حق میں سے بڑا عالم معصوم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. انبیاء ہیں کہ جن کی ساری باتیں صحیح ہوتی ہیں, لیکن ان کی کوئی بات اگر خطا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو ایک دم غلط ثابت کر دینا ایسا صحیح نہیں. وہ ہمارے نزدیک اہل حق میں سے تھے, بلکہ مجددین میں ان کا شمار کیا جا سکتا ہے. تجدید دین, دینی اعتبار سے امت کے افراد کی تجدید کرنا, ماحول کو صحیح کرنا جو بگڑا ہوا ماحول ہے, تو انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے, تو ہمارے نزدیک وہ اہل حق میں سے ہے. اگر ان کی کوئی بات غلط کوئی لا کے بتاتا ہے جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے, تو ان سے بڑے تو ائمہ کرام تھے, امام شافعی, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد, تو ان کی بھی تو کوئی بات خطا ہو سکتی ہے, یہ تو سبھی ہی مانتے ہیں, وہ معصوم تو ہے نہیں, تو کوئی بات اگر ان کی کوئی خطا ہے علمی اعتبار سے تو ٹھیک ہے, خطا ہے, ہم مانتے ہیں اس کو.